کافی تو ممکن نہیں ہے, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج صرف ہمارے مسیح بھائی دہشت گردی کا شکار نہیں ہے, پاکستان میں بسنے والے ہمارے کروڑوں اہل تشیع بھائی جو ہیں وہ بھی دہشت گردی کے ہاتھوں اس وقت شکار ہیں, اور سب سے بڑھ کر پاکستان میں جو اکثریتی مسلک ہے اہل سنت کا, جو یا رسول اللہ کہنے والا ہے, جو میلاد مصطفیٰ منانے والا ہے, وہ اہل سنت بھی محفوظ نہیں ہے ان دہشت گردوں کے ہاتھوں, اور آج مزارات اولیاء کرام محفوظ نہیں ہیں, اور پاکستان میں ایک طبقہ جس کو ابھی کمل فیروز صاحب مذہب کا نام دے رہے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مذہبی لوگ نہیں ہیں, میں حلفاً بیان کرتا ہوں کہ انہوں نے مذہب کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے, وہ مذہب کے لبادے میں اپنے آپ کو اسلام کا پیروکار ثابت کرتے ہیں, اگر وہ اسلام کے ماننے والے ہوتے تو کبھی امام بارگاہوں پہ حملے نہ کرتے, اگر وہ اسلام کے ماننے والے ہوتے تو کبھی مزارات پر حملے نہ کرتے, کبھی مارکیٹس میں معصوم بچوں کو نشانہ نہ بناتے, اور اگر حقیقی اسلام کے ماننے والے ہوتے تو کبھی ہمارے مسیح بھائیوں کو بھی نشانہ نہ بنایا جاتا. یہ دشمن ہے پاکستان کے, جو پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. آج ہماری پاک افواج جو جنرل ظاہر شریف کی قیادت کے اندر ان دہشت گردوں کے خلاف ضرب عظم کا آغاز کر چکی ہے, یقیناً اب دہشت گردوں کے ٹھکانے تباہ ہو چکے ہیں, وہ آخری سانسیں لے رہے ہیں, وہ پورے ملک میں آج ہمارے مسیح بھائیوں کے ساتھ ہوا ہے. اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ جمعے کے اجتماعات میں ہمارے شیعہ بھائیوں کی مساجد میں, ان کی امام بارگاہوں میں ان کے مذہبی جلوسوں کو نشانہ بنایا گیا, ہمارے میلاد مصطفیٰ کے جلوسوں کو نشانہ بنایا گیا. تو کوئی طبقہ بھی جو پاکستان سے مخلص ہے, چاہے وہ مسیح ہو چاہے وہ مسلمان ہو, وہ ان دہشت گردوں کے ہاتھوں محفوظ نہیں ہے. آج ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ یہ دہشت گرد جو پاکستان کے دشمن ہیں, تمام مذاہب کے دشمن ہیں, ہمیں ان کو جدا کرنا ہے. آج جو لبادہ ہو رکھ کر انہوں نے مذہب کا نام استعمال کر کے آج علماء و مشائخ اور دینی جماعتوں کے قائدین کو چاہیے, بالخصوص میں مسلمان لوگوں کی بات کر رہا ہوں, ان قائدین کو آج دینی رہنماؤں کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ان لوگوں کو بے نقاب کریں, لوگوں کو بتائیں, پوری دنیا کے اندر یہ تاثر کو عام کریں کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ پاکستان کے بھی دشمن ہیں اور اسلام کے بھی دشمن ہیں. آج کوئی بھی انسان جو ان کے ہاتھوں کے ہاتھوں محفوظ نہیں ہے. میں آج ایک مرتبہ پھر بھرپور مذمت کرتا ہوں, اور اپنے مسیح بھائیوں کے غم میں ہم برابر کے شریک ہیں, یہ ایک پاکستانی کا نقصان ہے. آج پاکستانیوں کا خون بہائے, چاہے وہ مسیحوں کا ہو یا کسی مسلم کا خون ہو, بہرحال وہ پاکستان کا نقصان ہے, جس میں پوری پاکستانی قوم جو ہے اپنے مسیح بھائیوں کے غم میں برابر کی شریک ہے, اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور حکومت سے بھرپور مطالبہ کرتے ہیں کہ ان شیطانوں کو, ان شیطان کے ایجنٹوں کو گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے, تاکہ پاکستان دہشت گردوں کے ہاتھوں محفوظ رہے.
اچھا, ہمارے ساتھ رہیے گا, ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں بریگیڈیئر سعد نذیر, ممتاز تجزیہ کار ہیں سیکورٹی سے متعلق. بریگیڈیئر صاحب, یہ بتائیے کہ ایک جانب تو اتنے بڑے پیمانے پر کارروائی ہو رہی ہے قبائلی علاقوں میں, کراچی میں, بلوچستان میں, لیکن دوسری جانب یہ جو وارداتیں ہو رہی ہیں, جو حملے ہو رہے ہیں خاص طور پر اقلیتوں پر, آپ کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں, کیا تجزیہ ہے آپ کا کہ یہ مقصد کیا ہے اس کا, ملک کے اندر مذہبی ہم آہنگی کو ختم کر کے مذہبی تضادات پیدا کرنا اور آپس میں لڑوانا, یا اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟
جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ حملے تو نہ چرچ کو, نہ امام بارگاہ کو, نہ مسجد کو, اور نہ بازار کو, اور نہ کوئی سیکیورٹی ایجنسیز کو, اور نہ عام لوگوں کو, تو یہ تو سب کے خلاف ہے. تو جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپس میں سیکٹیرین ایلیمنٹ تو پاکستان میں الگ موجود ہے, لیکن جہاں تک مسیحی برادری کا تعلق ہے یا مسجدوں کا یا باقی اس کا, تو سب کو نشانہ بناتے. تو میرے خیال میں اس جنگ میں یہ تفریق ہم نہیں کر سکتے کہ بھائی کسی خاص فرقے کو, کسی خاص مذہب کو, یا کسی خاص لوگوں کو یہ نشانہ بنا رہے ہیں. نہیں, اس میں سب قسم کے لوگ نشانہ بنتے ہیں اور بنتے چلے آئے ہیں. تو یہ تفریق تو یہاں پر نہیں ہے. البتہ جب دو چیزیں اس سے حاصل ہو جاتی ہے کہ جب مائنارٹیز کو کر لیتے ہیں, جس طرح کے مسیحی برادری ہے, یا دوسری طرف شیعہ اس کو کیا جاتا ہے, تو وہاں سے ایک رنگ اندر جو ابھرتا ہے کہ ایک تو مائنارٹی کا حکومت پر اعتماد کم ہو جاتا ہے، دوسری طرف پر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے تو بس دلی پھیل جاتی ہے، جو ان کا مقصد ہے
وہ حاصل ہو جاتا ہے جی.
یہ آ جاتی ہے کہ یہ جو سیکٹیرین آپس میں ان کے تضادات ہو، ان کے آپس میں خدشات ہو، تو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے اور ان کے درمیان فاصلے بڑھیں گے، تو ایک قسم کا سوسائٹی میں وچ کریٹ ہو جائے گا
جی.
اور ایک یونیفائیڈ فرنٹ ان کے سامنے نہیں ہوگا.
صاحب میں ذرا یہاں روکوں گا آپ جی. ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں رانا افضل صاحب، حکمران جماعت کے ایم این اے ہیں اور پارلیمنٹری سیکرٹری ہیں. رانا افضل صاحب، جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ حکومت پنجاب کا کوئی ترجمان آنے کے تیار نہیں ہے، زعیم قادری صاحب کی طرف سے وعدہ کیا گیا تھا لیکن وہ نہیں آئے. آپ یہ بتائیے کہ ایک فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا تھا سوموٹو کے اوپر کہ مائنورٹیز کی حفاظت کے لیے ایک ٹاسک فورس بنائی جائے گی، کمل فیروز صاحب نے ابھی ہمیں بتایا ہے، لیکن اس پر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا، اس کا کوئی خاص سبب ہے؟
دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ آج کل جتنے بھی ہمارے سلسلے مذہبی جگہ ہیں، چرچ ہیں، مساجد ہیں، امام بارگاہیں ہیں، ان سب کے اوپر جو نیا ہمارا سیکیورٹی نظام آیا ہے اس میں ایک اسپیشل اس کی کنسیڈریشن ہے اور ان کے اوپر ہم کر رہے ہیں. لیکن اب آپ جانتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے خاص طور پہ جو ٹارگیٹ کرتے ہیں مائنورٹیز کو پاکستان کے اندر، مائنورٹیز کے لیے بیسیکلی کسی کی بھی ان کے ساتھ مخالفت نہیں ہے، لیکن یہ جو ٹارگیٹ کرتے ہیں یا تو یہ ان میں فورن ہینڈ ہوتا ہے یا یہ پاکستان کی اکانومی کو ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے ایسی فورسز ہیں جو ہمیں اکنامیکلی اسٹرینگولیٹ کرنا چاہتی ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ جو مذہبی طبقے ہیں ان کی وہ آپس میں تو لڑائی ہو سکتی ہے، لیکن مائنورٹیز کے لیے کم از کم ان کی ڈائریکٹ کنفرنٹیشن نہیں ہے. اور یہ ایسے حادثات جب بھی پیش آئے ہیں یا تو جو بم بلاسٹ کی شکل میں، اور جیسے آج یہ افسوسناک واقعہ ہے، اب اس کو دیکھنا پڑے گا کہ اس میں کیا عوامل ہیں. لیکن جہاں تک ان کی سیکورٹی کا تعلق ہے، ان تمام کی ایک ہی پرائرٹی ہے. ایسا نہیں ہے کہ مساجد کی زیادہ ہے، امام بارگاہوں کی زیادہ ہے اور چرچز کی کم ہے، یہ تمام ایک ہی طرح کے سینسٹیو ادارے ہیں.
تو یہ جو سوال اٹھایا ہے ڈاکٹر کمل فیروز صاحب نے کہ سپریم کورٹ کے آرڈرز کے مطابق ایک ٹاسک فورس بنائی جانی تھی، وہ ابھی تک نہیں بنی، اس کا کوئی خاص سبب ہے؟
میرے علم میں نہیں ہے، میں اس کے اوپر آپ کے سوال کا جواب نہیں دے سکتا کہ کیونکہ میرا انٹیریئر سے کم ہے اور فائنانس سے زیادہ تعلق ہے، میں نے اس کو فالو نہیں کیا. لیکن مجھے اتنا کہ یہ تمام ادارے جو ہیں مذہبی، ہماری عبادت گاہیں، ان کی اہمیت برابر ہے، خدا نہ خاصا چرچ کی اہمیت کم نہیں ہے.
بہت شکریہ رانا افضل صاحب آپ کا. کمل فیروز صاحب، یہ بتائیے کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ مائنورٹیز کے تحفظ کے لیے جو کچھ اقدامات کیے جاتے ہیں آپ اس سے مطمئن نہیں ہیں، آپ مزید کیا چاہتے ہیں کہ آپ کے تحفظ کے لیے کیا جا سکے؟
دیکھیے جی، ابھی علامہ اکبر صاحب نے بھی یہ بات اس بات کی نشاندہی تھی. دیکھیے، ہمارے احمد کشی بھائی بھی جو ہیں وہ بھی تعداد کے اعتبار سے اس ملک میں مائنورٹی ہیں، اور جتنا ان کی امام بارگاہوں پر اور ہزارہ کوئٹہ میں اور ہر جگہ ٹارگٹ کلنگ تک ہو رہی ہے، یہ ساری مذہب کی بنیاد پر ہو رہی ہے، مذہبی حوالے سے ہو رہی ہے ان باتوں کو. اور سب سے مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ مذہبی کو بدنام کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کے حمایتی بھی اسی ملک میں موجود ہیں جو ان کی باقاعدہ، اور آپ سب جانتے ہیں کہ ان کے حمایتی کون ہیں، اور ان کو ایک تو ان کو لگام دینے کی ضرورت ہے. دوسرے، جو سپریم کورٹ نے اپنے شو مرف ڈسیزن میں جو حکومت کو حکم دیا تھا کہ اقلیتوں کی عبادت گاہوں کے لیے اسپیشل ٹاسک فورس بنائی جائے تاکہ آئندہ اس قسم کا واقعہ نہ ہو، اس سے اس واقعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حکومت اقلیتوں کو طاقت فراہم کرنے میں ناکام ہو چکی ہے. اقلیتوں پر یہ ظلم کوئی پیدا نہیں ہے. اب یہ دیکھیے، یہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ اس دور کے یزید ہیں، کیونکہ یزیدیوں کا بھی مذہب تھا, وہ بھی ایک مذہب کے نام سے ہی یہ سب کچھ کر رہے تھے, یہ لوگ بھی اسی مذہب کے نام سے یہ سارا کچھ فساد برپا کر رہے ہیں. ہمیں اس موقع پر حسینیت کا اور مسیح کے امن کا پیغام لے کر آگے بڑھنا ہے تاکہ ان لوگوں کو شکست دی جائے اور ہم پاکستان کے مسیحی جو ہے وہ پاک فوج کے مکمل طور پر ساتھ ہیں اور ہمارے نوجوان بھی باقاعدہ پاک فوج میں شامل ہیں اور وہاں ان کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. ہم صرف پروٹیکشن چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے مسیحوں کو اور باقی اقلیتوں کو, جہاں تک کہ ہم اہل کشی کے لیے بھی کہتے ہیں کہ انہیں بھی پروٹیکٹ کیا جائے اور اس طرح حفاظت نہیں ہو رہی جس طرح کے اس وقت کے حالات کا تقاضا ہے.
جاوید اکبر ساقی صاحب یہ فرمائیے
اقلیتیں جی
مولانا جاوید اکبر ساقی صاحب یہ فرمائیے کہ یہ جو اس وقت ملک میں صورتحال ہے کہ جہاں پر ایک انتشار کی کیفیت پیدا کی جا رہی ہے بعض حلقوں کی جانب سے, خاص طور پر دہشت گردوں کی جانب سے, وہ حملے کرتے ہیں اور پھر فوراً اس کا کلیم بھی کر دیتے ہیں, تو کیا یہ صورتحال اس بات کی متقاضی نہیں ہے کہ تمام مذاہب کے رہنماؤں کا ایک کانفرنس ہو, ایک اجتماع ہو جس میں بیٹھ کر وہ اپنا ایک لائحہ عمل طے کریں مستقبل کا؟
کوئی شک نہیں ہے کہ آج پاکستان میں اس امر کی بہت اشد ضرورت ہے کہ تمام مذاہب کے قائدین کی ایک کانفرنس بلائی جائے اور پاکستان میں اس تاثر کو ختم کر دیا جائے کہ یہ جو مذہبی دہشت گردی ہو رہی ہے اور پاکستان میں جو ایک پاکستان عجیب کشمکش کا شکار ہے اس وقت ہر حوالے سے. میں ڈاکٹر کمل فیروز صاحب کی اس بات کی بھرپور تائید کروں گا کہ پاکستان میں اس وقت صرف دو طبقوں کی جنگ ہو رہی ہے, ایک حسینیت ہے اور دوسرے یزیدیت ہے. حسینیت کے ماننے والے جو ہیں وہ پاکستان کے معصوم بے گناہ لوگ ہیں, چاہے وہ ہمارے اہل تشیع بھائی ہوں, چاہے اہل سنت ہوں, چاہے وہ معصوم بچے ہوں, چاہے ہمارے مسیح بھائی ہوں, یا پاکستان میں بسنے والا کوئی بھی پاکستانی جو دہشت گردی کو ہاتھوں اس وقت دہشت گردی کا شکار ہے وہ حسینیت کا پیروکار ہے. اور جو دہشت گرد ہیں ان کا کوئی مذہب نہیں ہے, یہ یزیدی ہیں, یزید کے پیروکار ہیں جو انسانیت کا قتل عام کر رہے ہیں. لیکن آج اس موقع پر میں حکومت پاکستان سے پرزور اپیل کرنا چاہوں گا, حکومت پاکستان کو شک نہیں ہے کہ سیکورٹی کے حوالے سے تمام مذاہب تمام مسالک کے لوگوں کو سیکورٹی فراہم کر رہی ہے, جہاں پر عبادت گاہوں پر جیسے کرانا افضل صاحب نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جہاں پہ امام بارگاہوں کو مساجد کو سیکورٹی دی جاتی ہے وہاں پہ چرچز کو بھی سیکورٹی دی جا رہی ہے. لیکن دہشت گرد تو کیونکہ چھپا ہوا وار کرتا ہے, وہ صرف پاکستان کا نقصان کرنا چاہتا ہے. آج حکومت کو چاہیے کہ وہ تمام دینی جماعتوں کے قائدین کی, تمام مذاہب کے لوگوں کے عمائدین کی, تمام مذاہب کی لیڈرشپ کی ایک کانفرنس بلائے اور دہشت گردی کے خلاف متفقہ لائحہ عمل اختیار کرے اور ایسی لائحہ عمل تجویز کرے کہ جس سے دہشت گردوں کے چہرے بے نقاب ہو. اور آج اس ضرورت ہے اس عمر کی کہ پاکستانی قوم کو متحد ہونا پڑے گا, اپنی پاک افواج کا ساتھ دینا پڑے گا, جنرل راحیل شریف کے ہاتھوں کو مضبوط کرنا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں جب پوری قوم جنرل راحیل شریف کے ساتھ کھڑی ہوگی تو دہشت گرد جو ہیں وہ اپنے عزائم بھی ناکام ہوں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے دہشت گردی بھی ختم ہو جائے گی, پاکستان کا امن گہوارہ بنے گا اور دہشت گردوں کا صفایا ہو جائے گا.
بہت شکریہ مولانا جاوید اکبر ساقی صاحب, جناب ڈاکٹر کمل فیروز صاحب. اور سامعین اب چلتے ہیں ہم اپنے اگلے موضوع کی جانب, کراچی کی صورتحال کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر اس وقت موجود ہیں ایم کیو ایم کے رہنما جناب حیدر عباس صاحب, ان سے پہلے ہم بات کریں گے. ہم سے شرجیل میمن صاحب نے بھی وعدہ کیا ہے آنے کا, اگر وہ آئیں گے تو ان کو بھی ٹیلی فون لائن پر لے کر ان سے گفتگو کریں گے. حیدر عباس صاحب یہ بتائیے کہ اس دن کے چھاپے کے بعد اب کیا صورتحال ہے آپ کی پارٹی کی, اور اس معاملے کو اب آپ کس طرح سے ہینڈل کر رہے ہیں؟
دیکھیے اس کے بعد جو صورت حال ہے اس میں کافی کارکنان ایم کیو ایم کے گرفتار ہوئے ہیں
جی,
اور ظاہر ہے کہ جو الزامات ان کے اوپر ابھی لگائے گئے ہیں ان کو کورٹ آف لا میں لایا جانا ہے. تو ہم اپنی جو بھی لیگل اسسٹنس ہے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور لیگل ٹیم ہماری تیار ہے. دا مومنٹ ان کو کورٹ آف لا میں پیش کیا جائے گا, ہم اس کو لیگلی ڈیل کریں گے.
حیدرآباد صاحب, جو ایک سوال پیدا ہوتا ہے, بہت بڑا امپورٹنٹ سوال ہے جس کے بارے میں سب سے زیادہ تشہیر ہو رہی ہے, وہ یہ کہ بہت سے کرمنل عناصر ہیڈ کوارٹر سے آپ کے ملے ہیں 90 سے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
میرے خیال سے یہ تاثر غلط ہے, اور بہت سو کو تو ڈکلیئر کیا جانا ہے میرے خیال سے وہ اور بھی فیکچولی انکریکٹ رہے گا. جو صورتحال اطراف و جوانب سے اگر کچھ لوگ گرفتار ہوئے بھی تو یہ طے ہونا باقی ہے کہ کیا وہ ایم کیو ایم کے ایما پر وہاں تھے یا اپنی مرضی سے وہاں تھے, کیونکہ جو 90 ہے 494/8 جو قائد تحریک جناب الطاف حسین کی رہائش گاہ ہے, یا پھر جو خورشید بیگم میموریل ہال ہے جو کہ ایم کیو ایم کا سیکرٹریٹ ہے, یا پھر سائر آبادی جو قائد تحریک جناب الطاف حسین کی 70 بیوہ بہن ہے کہ جو بیمار ہے, ان تمام گھروں کی یا آفیسز کی ذمہ داری تو بہرحال ہماری ہے, یہ تو بالکل طے بات ہے. مگر اس کے علاوہ جو اطراف و جوانب میں اگر کوئی اریسٹ ہوا ہے تو اس کے بارے میں یہ ہم نہیں کہہ سکتے. اور دوسرا یہ کہ جو ہمارے 120 کے قریب کارکنان گرفتار ہوئے, جو کہ بات یہ کی گئی تھی کہ چند مطلوب افراد کے لیے جو آپریشن ہوا اس میں 120 لوگ گرفتار ہوئے, تو وہ میرے خیال سے اضافی ہے اور اس کی کوئی خاطر خاص ضرورت تھی نہیں.
اچھا حیدرآباد صاحب, ایک بات جو کہی جا رہی ہے خاص طور پر ایک تضاد جو ہے آپ کی پارٹی کے بیہیویئر میں اور بیانات میں, کہ الطاف حسین صاحب نے فوج کو پہلے بھی دعوت دی تھی کہ وہ آئیں آ کے حالات کو ٹھیک کریں, اور اب وہ فوج کے خلاف بات کر رہے ہیں, تو یہ کیا آپ اس کو تضاد نہیں کہیں گے؟
دیکھیے, میں اس چیز کو اس طریقے سے آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ پاکستان کی دیگر بھی سیاسی جماعتیں, چاہے وہ پی ایم ایل این ہو, کل میں چوہدری نثار علی صاحب کا اسٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا اور چوہدری نثار صاحب کافی انوائڈ تھے اس سچویشن کو لے کے, تو میں تو صرف ریفر کروں گا ماضی میں خود چوہدری نثار علی خان صاحب کے بیان, بلکہ ماضی قریب میں خواجہ آصف صاحب کا بیان, پھر جب جنرل پرویز مشرف 1999 والی سچویشن تھی اس وقت کے بیانات. تو ظاہر ہے کہ جب اس کی تپش آتی ہے تو پھر پیپلز پارٹی کے جو اسٹیٹمنٹس رہے ہیں, این پی کے جو اسٹیٹمنٹس ہیں, وہ سارے آن دا ریکارڈ ہیں. تو آف دا کف اگر اس طرح کی کوئی بات کی گئی اور مخصوص حالات میں کی گئی ہے تو میرے خیال سے اس کی جو پالیسی امپلیکیشن ہے شاید اس کو سیو اینگل میں نہیں دیکھا جانا چاہیے, اور وہ آف دا کف اسٹیٹمنٹ ہے. باقی بہرحال جو کہ ضرب عضب کی سچویشن ہے, جو فوج کی سپورٹ ہے ٹوورڈز کربنگ دا ٹیررزم اور جو جرائم پیشہ عناصر کے لیے, وہ ہماری کل بھی موجود تھی, آج بھی موجود ہے. ہم کراچی سمیت پاکستان کو دہشت گردی اور کرمنلائزیشن سے پاک معاشرہ دیکھنا کل بھی چاہتے تھے, آج بھی چاہتے ہیں, ان شاء اللہ کل بھی ہماری مکمل سپورٹ رہے گی.
اچھا, سرکاری حلقوں کی جانب سے ایک بات یہ بار بار کہی جا رہی ہے کہ براہ کرم فوج کو متنازع نہ بنایا جائے, آپ کیا کہیں گے اس بارے میں کہ کیا ان کا یہ موقف صحیح ہے, اور آپ کی جانب سے فوج کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے یا نہیں؟
دیکھیے, فوج کو قطعاً متنازع بنانے کی کوئی کوشش نہیں ہے. ہماری جو خیال ہے, ہمارا جو پوائنٹ آف ویو ہے, جو ایک غیر ضروری, اور ہم تو خود جو 11 کو جو کچھ 90 پر ہوا ہے جی, ہم تو اس پہ حیران و ششدر ہیں, کیونکہ ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ جو تھی وہ کراچی میں رینجرز کے ساتھ موجود تھی, اور ظاہر ہے جیسا کہ آپ نے بالکل درست کہا کہ یہ جو آپریشن انیشیٹ کیا گیا یہ ایم کیو ایم کی انویٹیشن پہ کیا گیا, اور ہمیں اس کا بہت اچھی طرح اندازہ تھا کہ یہ جو آپریشن ہے کرمنلز کے خلاف یہ اکراس دا بورڈ ہوگا, اور اگر ایم کیو ایم میں بھی کوئی اس طرح کے عناصر ہوں گے تو ظاہر ہے کہ ان کا دفاع ایم کیو ایم کسی صورت میں نہیں کرے گی, اور ایم کیو ایم چاہے گی کہ اکراس دا بورڈ ایک انٹیلیجنس اورینٹیڈ ایکشن ہو, اور اس میں شہر کو جرائم پیشہ عناصر سے چاہے وہ کسی قسم کے ہوں ان کو صاف کیا جائے. تو ہمارے لیے تو یہ حیران کن بات تھی کہ جب ایک انڈرسٹینڈنگ تھی تو پھر اس طرح کی صورتحال کے قائد تحریک جناب الطاف حسین کی 120 کی رہائش گاہ پر کوئی آ جائے, تو میرے خیال سے جو بھی چیزیں تھیں وہ ایک ایونٹ کے پرسپیکٹو میں ہیں, پالیسی لیول پر کوئی ابہام نہیں ہے.
اچھا, شرجیل میمن صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, سندھ کے وزیر اطلاعات ہیں, حکومت سندھ کے ترجمان ہیں. شرجیل میمن صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر, حیدرآباد رضوی صاحب ہیں اور ڈاکٹر مغیث الدین صاحب ہیں, انالسٹ ہیں. یہ فرمائیے کہ ایم کیو ایم کے خلاف جو کارروائی ہوئی ہے, ایک جانب تو ایم کیو ایم کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے, دوسری جانب وہ جو صورتحال ہے کراچی کی وہ ابھی تک ویسی نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے, تو کیا دوسری جماعتوں یا دوسرے گروپوں کے بھی خلاف اسی قسم کا آپریشن جو ہے متوقع ہے؟
جی شکریہ جناب. سب سے پہلے بات میں واضح کر دوں کہ جو بھی آپریشن پورے پاکستان میں سب چل رہا ہے انفیکٹ, اور سندھ میں خصوصی طور پر جو ایکشن ٹارگیٹ ایکشن چل رہا ہے پولیس اور رینجرز کر رہے ہیں, وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف نہیں ہے, نہ ہی کسی سیاسی جماعت کو کوئی نشانہ بنایا جا رہا ہے. یہ اکراس دا بورڈ ایک ٹارگیٹ ایکشن ہے جو کہ مختلف ایریاز میں ہو رہا ہے. سب سے زیادہ اس کی انٹینسٹی اگر پچھلے کچھ ڈیڑھ سال میں آئی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کا جو سب سے اسٹرانگ ہولڈ سمجھا جاتا ہے کراچی میں لیاری, اس میں ہوا ہے. شاید ہی سال میں کوئی ایسا دن ہو, مہینے میں کوئی ایسا دن ہو, یا ہفتے میں کوئی ایسا دن ہو جب لیاری میں ایکشن نہ ہو رہا ہو. تو یہ اکراس دی بورڈ ہے, اس کو کسی بھی پارٹی کے خلاف نہ ہی کوئی انٹینشن ہے اور نہ ہی کوئی ارادہ ہے گورنمنٹ کا یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا.
اچھا یہ بتائیے شرجیل میمن صاحب کہ ایک جانب تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے, دوسری جانب ابھی بھی جو چیف منسٹر ہیں آپ کی پارٹی ہے وہ ایم کیو ایم کے ساتھ مفاہمت کی سیاسی مفاہمت کے خواہاں ہے, تو کیا ان دونوں صورتوں میں تضاد نہیں پیدا ہو جاتا ہے؟
پولیٹیکل پارٹیز جتنی بھی ہیں ان میں ہم آہنگی ہے اور مختلف ٹائمز پر ہم چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹی سے ڈائلاگ اور ان سے بات چیت جاری رہے. جہاں تک کراچی ٹارگیٹ ایکشن کی آپ بات کر رہے ہیں, اٹ از ٹوٹلی ڈفرنٹ. یہ صرف اور صرف میں پر ریپیٹ کر رہا ہوں کرمنل کے خلاف ہے. کرمنل چاہے وہ کسی بھی پارٹی میں ہو, چاہے وہ ہماری پارٹی میں ہو, کسی اور پارٹی میں ہو, کیونکہ کرمنل تو ہر جگہ موجود ہیں, پوری سوسائٹی میں کرمنل موجود ہیں, وہ آپ کو مختلف جگہوں پر نظر آئیں گے. تو اس کا مطلب سیشن یہ نہیں ہے کہ کسی پارٹی کے خلاف کوئی اس طرح کا خدا نخواستہ
دیکھیے. اس ایکشن میں ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ بظاہر نظر نہیں آ رہی, اس لیے کمیر کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ اس کو 90 سے گرفتار کیا گیا جبکہ وہ بہت پہلے گرفتار ہو چکا تھا. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
دیکھیں جی مجھے اس کا اتنا علم نہیں ہے, لیکن ٹرانسپیرنسی کے لیے کورٹس موجود ہیں اور کورٹس میں کیسز چلیں گے. جو انوسینٹ ہوگا تو اس کو کورٹ بری کر دیں گی, جس کے خلاف کوئی ایویڈینس ہوں گے, اگر کوئی انوالو ہوگا تو اس کو سزا ملے گی. یہ ساری چیزیں کورٹ کا فیصلہ کرنا ہے,
درست.
یہ نہ ہی لا انفورسمنٹ ایجنسی کریں گی, نہ گورنمنٹ کرے گی, نہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کرے گی.
تو حیدرآباد صاحب یہ بتائیے کہ کیا ابھی بھی آپ کی اور پیپلز پارٹی کے درمیان مفاہمت کا کوئی امکان نظر آتا ہے سیاسی سطح کے اوپر؟
دیکھیے پیپلز پارٹی ہمارے سندھ کی جو ایک بڑی جماعت ہے اور اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ سینٹ کے انتخابات میں جو تعاون ہوا ہے وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے, اور ہماری طرف سے اور پیپلز پارٹی کی طرف سے آج قائم علی شاہ صاحب نے بھی اس بات کو دہرایا ہے, اور ہماری طرف سے بھی جو بات چیت گفتگو شنید اور جو ڈائیلاگ اور جو مفاہمت کا پروسیس ہے وہ اپنی جگہ پر قائم ہے.
بہت شکریہ حیدر عباس صاحب, جناب شرجیل میمن صاحب اور ڈاکٹر مغیث الدین صاحب. میں اب آپ سے تجزیہ چاہوں گا, جو آپ نے سنا ان بیانات کو, اس گفتگو کو, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کا جو سیاسی منظرنامہ ہے وہ کس سمت جا رہا ہے؟ کیا کیا وی آر وی ہیڈنگ؟
دیکھیں جی گزارش یہ ہے کہ جو آپریشن شروع کیا گیا ہے کراچی کے اندر, عام آدمی تو اس وقت خوش ہے, جس کی سیاسی وابستگی نہیں ہے وہ ملک کے اندر امن چاہتا ہے, سکون چاہتا ہے. کراچی کے امن کو وہ پاکستان کے امن سے جو ہے وہ تعبیر کرتا ہے. اس کی تو خواہش ہے ایمانداری کے ساتھ کہ یہ آپریشن جاری رہنا چاہیے. لیکن دوسری طرف ایک نیوٹرل تجزیہ کار کے طور پر میں یہ ضرور سمجھوں گا, اور آپ کے سوال میں بھی یہ بات پائی گئی تھی کہ اس آپریشن سے یہ تاثر نہیں ملنا چاہیے کہ یہ کسی ایک خاص گروپ کے خلاف ہی جو ہے مقصود ہے. یہ اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اگر نو گو ایریا 90 ہے تو بلاول ہاؤس کے گرد بھی جو ہے نو گو ایریا جو ہے اس کو بھی ختم ہونا چاہیے. اس کے بارے میں بھی ہائی کورٹ کے احکامات موجود ہیں, وہ تجاوزات بھی ختم ہونے چاہیے. اور میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم یہ ایک دوسرے کو سیاسی بنیادوں پر جو سپورٹ بھی دے رہی ہیں, اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو بھی یہ خوف ہے کہ ان کے معاملات پر بھی شاید کل کو ہاتھ پڑ سکتا ہے, جس طریقے سے جہادی تنظیموں کے جو ڈیفنکٹ جو لیڈر ہے کل عدم تنظیمیں, ان کے خلاف آپریشن جاری ہے, اور آج ایم کیو ایم کے لوگ قابو آئے ہیں, کل پیپلز پارٹی کے وہ عسکری ونگ بھی جو ہے وہ زیر اعتاب آئیں گے. لوگ جو ہیں ان کی امیدیں ہیں کہ یہ عمل جاری رہے, لیکن ساتھ ساتھ ہر وقت یہ خدشہ رہتا ہے کہ یہ عمل جو ہے یہ سسٹینیبل ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا. کچھ دنوں کے بعد معاملات ٹھنڈے پڑ جائیں گے اور پھر یہ کارپیٹ کے نیچے چیزوں کو ڈال دیا جائے گا. اصل معاملہ اس وقت آئے گا جب سولت مرزا کے بارے میں موجودہ ایڈمنسٹریشن اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی سامنے آئے گی کہ اسے انصاف ملتا ہے یا نہیں ملتا, اور اس کو عدالت کے کٹہرے سے جو چیز سامنے آتی ہے اس کے مطابق سزا ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آنے والے دنوں کے اندر مستقبل قریب میں واضح ہو جائیں گی کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اکراس دا بورڈ کتنی نیوٹرل انداز میں اس آپریشن کو آگے لے جانے میں ڈٹرمنٹ ہے, اور وہ یہ چاہتی ہے کہ کراچی کا امن ہر قیمت پر قائم ہو. مرکزی حکومت بھی میں سمجھتا ہوں کہ سائلنٹلی سیاسی طور پر خاموش رہ کر اس سارے عمل کا حصہ ہے, اور اس کو تائید اس کی حاصل ہے, جیسے کہ وزیر داخلہ اب بڑے کھل کر سامنے آ رہے ہیں اب وہ یہ بات کہہ رہے ہیں, کیونکہ یہ سارا آپریشن جو ہے عملاً یہ فیڈرل گورنمنٹ ہی نہیں بلکہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی ایما پر یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں, اور یہ اسٹیبلشمنٹ نے تمام لوگوں سے یہ عہد لیا تھا کہ وہ کراچی کے معاملات کے اندر اس نان پولیٹیکل اپروچ کے رستے میں رکاوٹ نہیں بنیں گے, اور اس پر سارے کے سارے لوگ ایک ہی پیج پر رہیں گے.
ڈاکٹر مغیث, یہ بتائیے کہ کیا آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جس نوعیت کا ٹارگیٹڈ آپریشن کراچی میں ہوا ہے اسی نوعیت کا پنجاب میں بھی ہوگا, اس لیے کہ پنجاب میں بھی اس وقت تو جو انتہا پسند مذہبی جماعتیں ہیں ان کا زور ہے, اور وہ خاصی حد تک اپنے مقاصد کو حاصل کر رہی ہیں, آج کا واقعہ اس بات کا ثبوت ہے.
میرا خیال ہے کہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے شور ذرا کم مچایا, یہاں جماعت الطلبہ کے سینکڑوں کارکنوں کو پہلے ہی گرفتار کیا جا چکا ہے اور کافی کریک ڈاؤن شروع ہے, جس کا شور کم ہے لیکن عملاً کافی مدارس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے, لیکن لوگوں نے اور خود مدرسے کے لوگوں نے اس پر ریئیکشن کم شو کیا ہے. یہ عمل یہاں پر جاری ہے اور اس چیز کا ان کا خوف ہے انہیں کہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو شاید پنجاب پر بھی اسٹیبلشمنٹ جو اسی طرح کا وار کر سکتی ہے جس طرح کا وار سندھ میں ہوا ہے.
آپ یہ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے خاص طور پر سندھ میں یعنی کراچی میں اور پنجاب میں جو صورتحال نظر آتی ہے, بظاہر آپ کو جو مستقبل کا سیاسی منظرنامہ ہے اس سیاق و سباق میں وہ کیا دیکھتے ہیں؟
مجھے اللہ کا اثر ہے کہ اگر کراچی کے اندر کسی طرح کا ریئیکشن ہوا, کسی پولیٹیکل گروپ کی طرف سے ریئیکشن ہوا اور اس آپریشن کو ناکام کرنے کی کوششیں ہوئی اور وائلنس کسی طرح بھی بڑھی, تو اس چیز کا کبھی امکانات ہے کہ وہاں گورنر راج نافذ ہو سکتا ہے. اور یہ اس بات کا خوف پیپلز پارٹی کو بھی ہے, اس بات کا خوف ایم کیو ایم کو بھی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کی کرمنلز کو پکڑوانے میں اہم رول پلے کرنے کے باوجود سیاسی طور پر ایک دوسرے کے قریب آتی نظر آ رہی ہیں, اس لیے کہ دونوں کی سروائیول کا مسئلہ ہے.
ڈاکٹر مغیث, بہت شکریہ آپ کا. اور سامعین, اب ہم گفتگو کریں گے ایک اور انتہائی حساس موضوع کے اوپر, ایک نوجوان بلکہ نو عمر شخص کو پھانسی دیے جانے کے بارے میں. ڈاکٹر مہندی حسن صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو کہ سابق سربراہ ہیں پاکستان حقوق انسانی کمیشن کے, لیکن اس سے پہلے ہم ایک اسٹیشن آئی ڈی لیں گے, جس کے بعد پھر بات کو آگے بڑھائیں گے.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
ڈاکٹر مہدی حسن صاحب, جیسا کہ آپ خبروں میں پڑھ بھی چکے ہوں گے, دیکھ بھی چکے ہوں گے, سن بھی چکے ہوں گے کہ ایک نوجوان کو پھانسی دیے جانے کا مسئلہ ہے, جس نے 2004 میں ایک سات سال لڑکے کو اغوا کیا تھا اور اس کو اس کے بعد قتل کر دیا تھا. اس وقت اس کی عمر جو تھی وہ 14 سال تھی. اب اس کو پھانسی کی سزا دی جا رہی ہے. اس وقت بھی ہیومن رائٹس گروپس نے شور مچایا تھا اور پورا کیس ریویو ہوا تھا, اور اب پھر اس کی پھانسی کے لیے بلیک وارنٹس ایشو ہو گئے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ جو گروپ اس وقت بھی پلیٹ کر رہے ہیں کہ اس کو پھانسی نہ دی جائے, وہ کس حد تک جسٹیفائیڈ ہیں اپنے موقف میں؟
دیکھیے, یہ جو شفقت حسین نوجوان کا نام ہے
جی,
اس کو جس وقت سزا ہوئی تھی اس کی عمر اس وقت 14 سال تھی
جی,
اور ایف آئی آر میں غلط طور پہ اس کی عمر 24 سال درج کی گئی, کیونکہ ہمارے یہاں پولیس اس قسم کی حرکتیں کرتی رہتی ہے, اس لیے کریڈیبلٹی نہیں ہے ان کی ایف آئی آر کی اس معاملے میں. اور اب جو مطالبہ ہے ہیومن رائٹس گروپس کا بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی یہ کہا ہے
جی,
ایک سینئر لیڈر شہری رحمان نے
جی,
کہ اس کی سزا کو معاف کر کے اس کا دوبارہ ٹرائل کیا جائے, کیونکہ جو فیئر ٹرائل ہے وہ 18th Amendment کے Article 10A کے مطابق ہر ایک شہری کا حق ہے, اور پاکستان کے آئین کے مطابق جوونائل کو کم عمر لوگوں کو, نابالغ لوگوں کو موت کی سزا نہیں دی جا سکتی, کیپٹل پنشمنٹ کی اجازت نہیں ہے پاکستان کے آئین کے مطابق
جی.
لہٰذا یہ سزا غلط ہے, اس کو ختم کر کے اور ایک فیئر ٹرائل دوبارہ کیا جائے, اور یہ کنفرم کیا جائے کہ واقعی اس کی عمر جو ہے وہ 14 سال تھی یا شکایت تھی جب وہ کبھی ہوا تھا کرائم.
ڈاکٹر صاحب, ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایسے وقت میں جبکہ پاکستان ایک بہت مشکل دور سے گزر رہا ہے, اور یہ بات سرکاری حلقوں میں بھی کہی جا رہی ہے کہ پاکستان کے جو مخصوص اس وقت زمینی حالات ہیں ان کے پیش نظر یہ بہت ضروری ہے, دوسری یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر اس کو پھانسی دے دی گئی تو پھر ایک مظاہرے شروع ہو جائیں گے, لوگوں کا احتجاج شروع ہو جائے گا, اور اس کے نتیجے میں ان لوگوں کی پھانسیاں بھی ڈیلے کرنی پڑیں گی یا مؤخر کرنی پڑیں گی جو کرمنلز ہیں, جنہوں نے لوگوں کو قتل کیا ہے, جنہوں نے زیادتیاں کی ہیں. اس موقف سے آپ کس حد تک اتفاق یا اختلاف کرتے ہیں؟
دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان تو کیپٹل پنشمنٹ کے حق میں نہیں ہے, لیکن بار بار حکومت یہ کہہ رہی ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سابقہ حکومت تھی اس حکومت سے پہلے, انہوں نے موریٹوریم بھی رکھا پارسیوں سے, اور طویل عرصے تک کوئی پھانسی نہیں دی گئی, جس کے نتیجے میں تقریباً 8,500 لوگ جو ہیں جن کو پھانسی کی سزا ہو چکی تھی ان کو پھانسی نہیں ہوئی تھی جو اب شروع ہوا ہے سلسلے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا کہ اس کو پھانسی دینے سے شفقت حسین کو کوئی مظاہرے ہوں گے, ایسا نہیں ہوگا, کیونکہ پاکستان میں جو اس وقت حالات ہیں اور جو مائنڈ سیٹ ہے لوگوں کا وہ ایسا بن گیا ہے ریلیجیوسٹی کی وجہ سے, جو بڑی بڑھتی ہوئی ریلیجیوسٹی ہے, کہ لوگ ان پھانسیوں کو مائنڈ نہیں کر رہے, اور ان کا خیال ہے میجورٹی کا, پبلک اوپینین کا, کہ یہ پھانسیاں صحیح ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پھانسیاں ہونے سے شاید جو ڈسکریج ہوں گے ایکسٹریمسٹ جو ہیں اور وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں گے. یہ بات جو ہے یہ محل نظر ہے, میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہوگا. آج کا ہی واقعہ جو ہوا ہے دو چرچے میں لاہور کے, وہ اس بات کی کا شاہد ہے کہ ان کو اس طرح کے واقعات سے روکنے کے لیے, جس مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنے کے لیے سائیکولوجیکل وارفیئر کی ضرورت ہے, اور جو لانگ ٹرم پلاننگ کی ضرورت ہے وہ ابھی تک کسی پولیٹیکل پارٹی کے ایجنڈے میں شامل نہیں ہے, اور حکومت اس طرف مکمل توجہ نہیں دے رہی. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ملٹری ایکشن سے شاید وہ اس سلسلے کو قابو کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے, ऐसा नहीं हो सकता, इसके लिए एक बाकायदा प्लानिंग की जरूरत है, बहुत से इंतजाम की जरूरत है, हिस्ट्री की डिस्टॉर्शन को खत्म करने की जरूरत है, मजहब को सियासत से अलग करना बहुत जरूरी है, जिसकी तरफ कहने को भी तैयार नहीं है कोई पॉलिटिकल पार्टी, उनके रवैये जो हैं वो बहुत अपोलोजेटिक हैं इस सिलसिले में, और इस तरह ये इस मैनेज को काबू करने में कामयाब नहीं हो।
डॉक्टर साहब, एक सवाल ये पैदा होता है कि आपने 18th अमेंडमेंट का हवाला दिया है, अगर इस नौजवान को शफकत हुसैन को फांसी हो जाती है, मौत की सजा दे दी जाती है, तो क्या मुस्तकबिल के लिए एक प्रेसिडेंट सेट नहीं हो जाएगी?
देखिए, पहले तो ये साबित करना पड़ेगा ना कि ये जो FIR में उसकी एज लिखी हुई है 24 साल, वो क्यों गलत लिखी गई और उसमें कसूर किसका है? इन्वेस्टिगेशन करने वालों का है, वो गलती जानबूझ के की गई या अनजाने में हुई, जहालत की वजह से हुई, किसी अनपढ़ ने FIR लिखी? तो ये तमाम चीजें जब तक वाजे ना हो तो मैं नहीं समझता कि आईन के खिलाफ कोई चीज प्रेसिडेंट बन सकती है, क्योंकि आईन में ये है कि कम उम्र लोगों को, नाबालिग लोगों को कैपिटल पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। तो आईन के खिलाफ करने के लिए कोई प्रेसिडेंट जो है वो काबिल कबूल नहीं हो सकता।
डॉक्टर मेहंदी हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपकी जहमत का। और सामाइन, अब कुछ गुफ्तगू करेंगे हम बैन अक्वामी उमूर के बारे में। हमारे साथ इस वक्त तो पॉलीटेक वाशिंगटन के सीनियर रिसर्चर आरिफ अंसार साहब मौजूद हैं। आरिफ अंसार साहब, सलाम अलैकुम।
वालेकुम सलाम।
आरिफ अंसार साहब, सबसे पहले तो हम गुफ्तगू करेंगे ईरानियन न्यूक्लियर टॉक्स के बारे में। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा जनीवा पहुँचे हैं, जवाद ज़रीफ़ साहब से जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी मुलाकात और गुफ्तगू है। अब ये बताइए कि ये मामला कहाँ जा रहा है?
मामला बढ़ रहा है काफ़ी तेज़ी से एग्रीमेंट की तरफ ही, और फिर भी बीच में अभी चीज़ें हैं, डिटेल्स हैं जिसपे पेचीदगी है, डिफरेंसेज हैं, लेकिन ज़्यादातर खबरें यही हैं कि डील ऑलमोस्ट इमिनेंट है जिस तरह की खबरें आ रही हैं। और उसकी मेरा ख्याल है कुछ सबूत ये भी हैं कि जितनी स्ट्रांगली अपोजिशन अब प्ले में है, जिस तरह हमने देखा कि बेंजामिन नेतन्याहू साहब की तकरीर कांग्रेस में, इधर यहाँ से 47 कांग्रेसमैन के लेटर जो ईरान को उन्होंने भेजे, जिसमें उन्होंने धमकी बल्कि दी कि फ्यूचर के प्रेजिडेंट एग्रीमेंट को नल एंड वॉइड कर सकते हैं ईरान के साथ, यानी न्यूक्लियर डील को, तो ये सब जो है मेरा ख्याल है वो उसके इशारे हैं कि डील काफी करीब है। टेक्निकल डिटेल्स अभी कुछ बाकी हैं, उसमें डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि उसमें शायद टाइम को बढ़ा के उन पर भी शायद नैरो किया जाए डिफरेंसेस को, लेकिन फ्रेमवर्क या इन प्रिंसिपल जो है वो लगता है कि डील काफी करीब है।
कैरी साहब ने यहाँ से जाने से पहले मिस्र में जो इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस थी उसके दौरान उन्होंने जो बात कही थी कि उससे तो ये तासुर मिलता था कि जैसे अभी डील का कोई हतमी इम्कान नहीं है, क्या ऐसा तासुर नहीं मिलता था?
जी मिलता है, मेरा ख्याल है कि अमेरिका की तरफ से भी बैलेंसिंग एक्ट भी है, उन्होंने अपने दौरे में और उससे पहले भी अपने दूसरे जो अरब एलाइज हैं उनको कॉन्फिडेंस में लिया है, तसल्ली दी है। अब उनकी पूरी डिटेल्स तो सामने नहीं आई, लेकिन हमें ये भी मालूम है कि सऊदी अरब ने खास तौर पे अपनी एक डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव लॉन्च किया हुआ है, जिसमें उन्होंने जो इस्लामी मुल्क हैं ममालिक हैं उनके लीडरान को मदऊ किया, जिसमें पाकिस्तान के नवाज शरीफ भी पिछले हफ्ते दौरा करके आए हैं, और उस वक्त तो फर्क बयान आए थे, लेकिन आज के अखबारों में ये खबर आई है कि पाकिस्तान ने के ऑफिशियल्स ने अब ये कहा है कि वो ईरान और जो गल्फ ममालिक अरब ममालिक के दरमियान जो कश्मकश है उसमें न्यूट्रल की कोशिश प्ले कर रहा है, न्यूट्रल रोल की प्ले करने की कोशिश कर रहा है। तो ये तमाम इशारे हैं कि ظاہری بات ہے کہ اگر ڈیل ہوتی ہے تو یہ بہت بڑی ایک تبدیلی ہوگی عالمی سیاست میں, اور اس کی ریمیفیکیشن ہیں, اسی لیے اس کے لیے اس کی طرف اپوزیشن بھی ہے. لیکن یہ ہے کہ اور امریکہ کے لیے یہ ہے کہ ان کو بیلنس کرنا پڑ رہا ہے اس چیز کو, کہ ظاہری بات ہے وہ اپنے امریکہ اپنے ایلائز کو اور اپنے ایلائز وار آن ٹیرر کے خلاف جو ہے, آئی ایس کے خلاف جو ہے, القاعدہ کے خلاف, ان کو خفا نہیں کرنا چاہتا اور ان کو سمجھا بھی رہا ہے کہ یہ ان کے بینیفٹ میں یہ ڈیل کس طرح ہوگی.
اچھا, آپ دو سوالات اور پیدا ہوتے ہیں یہاں پر. ایک تو یہ, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ریپبلکن سینیٹرز نے ایران کو خط لکھا تھا, جس کا آپ نے خود بھی حوالہ دیا, کہ یہ ڈیل جو ہے نل اینڈ وائٹ کر دے نیکسٹ پریسیڈنٹ جو آئے گا اگر ریپبلکن آیا تو. اور دوسرے یہ کہ کیا یہ حقیقت ہے کہ اس طرح سے اس قسم کی ڈیلز یا انٹرنیشنل ایگریمنٹس نل اینڈ وائٹ کیے جا سکتے ہیں بھائی یک جنبش قلم؟
اسی سلسلے میں امریکہ میں اب یہ ایک بحث چل رہی ہے, سیریس بحث, کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور ابھی ریسنٹلی یہاں پہ ہیئرنگز ہو رہی تھی جو کہ آتھرائزیشن تھی آئی ایس کے خلاف جنگ کے لیے, اور اس سلسلے میں سینٹ فورن ریلیشنز کمیٹی کی ہیئرنگز ہوئی اور اس میں اس پہ کافی بحث ہوئی کہ کیا یہ اس طرح سے, جس میں کیری صاحب بھی تھے, تو کیری صاحب اور جو ڈیفینس سیکرٹری تھے ان کی طرف سے تو اس طرح کے, خاص طور کیری صاحب نے اور جو بیانات اور ایکسپرٹس کے آئے ہیں کہ یہ تو شاید لیگلی بھی پاسبل نہیں ہے اور کانسٹیٹیوشن کے مطابق ایک بہت ہی خطرناک پریسیڈنس ہے. اس طرح سے تو بہت سارے انٹرنیشنل اگریمنٹ ہیں جو کوئی بھی جس کی مرضی کے مطابق نہ ہو فیوچر میں وہ آ کے نل اینڈ وائڈ کر دے, تو یہ اچھا پریسیڈنس نہیں تھا اور اس پہ بحث جاری ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ قانونی طور پہ پاسبل بھی نہیں ہے. مطلب ٹھیک ہے وہ جو جن ریپبلکنز نے لکھا ہے اور چیئرمین جو سینٹ کے فورن ریلیشن کمیٹیز کے ہیں انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ شاید جو لیٹر تھا وہ تو امریکن ایڈمنسٹریشن کی طرف میسج زیادہ تھا بجائے اس کے کہ ایران کی طرف.
تو کیا یہ اس قسم کے اقدامات جو ہیں یہ امریکن پولیٹیکل ہسٹری میں انپریسیڈنٹڈ نہیں ہے؟
ہاں, جہاں تک میرا مطالعہ ہے, ہو سکتا ہے کوئی ایکسیپشنز ہوں, لیکن اسی لیے یہ بڑی انپریسیڈنٹڈ ہے کہ اور اس کی وجہ سے بھی اب جو بحث ہو رہی ہے اس میں کچھ جنہوں کانگریس مین نے اس نے دستخط کیے ہیں انہوں نے اپنے اس پوزیشن کو کلیریفائی کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے اس کے خط کے مطابق. اور اس کی وجہ سے جو یورپین الائز ہیں انہوں نے بھی کافی اپنی وائس بڑھائی ہے, جس میں جرمنی میرا خیال ہے خاص طور پہ, کہ یہ ڈسکشن یا نیگوشیشن جو ایران کی ساتھ ہو رہی ہے وہ صرف امریکہ اور ایران کی نہیں ہے, P5+1 ہے اور ان سب کے اس میں ہیوی سٹیکس ہیں. تو اس طرح سے خط لکھ دینا اور میسیجز بھیجنا ایران کو ڈائریکٹلی وہ بہت ہی خطرناک, اور ان کی طرف سے بھی یہی بیان آتے ہیں کہ اچھی پریسیڈنس نہیں تھی.
اچھا, اب آتے ہیں ہم اسلامک اسٹیٹ کی جانب, وہ خاص طور پر عراق کے حوالے سے, کہ جو عراق میں کرد خطے کی حکومت ہے اس نے یہ کہا ہے کہ اس کے پاس اس بات کے شواہد موجود ہیں کہ شدت پسند گروپ داعش نے کرد فورسز پیشمرگا کے خلاف کیمیاوی ہتھیار استعمال کیے ہیں. یہ بات حقائق سے کس حد تک ابھی تک ثابت ہو سکی ہے؟
یہ تو رپورٹس آئیں گی تو ہی پتہ چلے گا, کیونکہ ماضی میں بھی اس طرح کی ایلیگیشنز ہوتی رہی ہیں, ان کی انویسٹیگیشنز بھی ہوتی رہی ہیں, لیکن اور کافی دفعہ ثابت ہو بھی گیا میرا خیال کہ استعمال ہوئے تھے. اب اس موقع پہ دوبارہ یہ ایمرج ہونا, جبکہ جو کام جو جوہری پروگرام سیریا کا ختم کرنے سے تعلق رکھتا تھا وہ کافی آگے جا چکا ہوا ہے, تو اور پھر اس طرح کی رپورٹس آنا, تو وہ میرا خیال ہے ایک نئی ڈسکشن کو چھیڑ سکتا ہے کہ جو وہ کاروائی تھی جو جوہری پروگرام کو ختم کرنے کی, جوہری کہہ رہا ہوں, جو کیمیکل پروگرام تھا سیریا کا,
کیمیکل ویپنز کا, جی
جی, وہ کس حد تک کمپلیٹ ہوا ہے, اور اگر ہو چکا ہوا ہے تو پھر یہ اس طرح کی خبریں جو آنا ہے تو وہ میرا خیال ہے پھر شک و شکوک و شبہات ابھریں گے, اور پھر یہ ایران کی نیوکلیئر ڈیل کے متعلق بھی شکوک و شبہات ابھریں گے کہ یہ ویریفیکیشن سسٹم کتنا مؤثر ہے, اور پھر اس کی کیا امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں کہ اگر یہاں پہ بھی ویریفیکیشن کمپلیٹ تھی اور پھر اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں تو پھر اس کا کیا کہا جا سکتا ہے فیوچر کے بارے میں.
ایک آخری بات عارف انصار صاحب, یہ اور بتائیے مجھے کہ جو رپورٹیں آ رہی ہیں کہ وہاں پر پیش رفت کر رہی ہیں عراق کی فورسز اور شیعہ ملیشیا اور ایرانی فورسز جو کمبائنڈ ان کا گروپ ہے جو پیش رفت ہو رہی ہے, वो किस हद तक दुरुस्त है और इस वक्त तो दाइश जो है वो कितने प्रेशर में है?
नहीं, ये ठीक है, रिपोर्ट्स इस वक्त प्रोग्रेस हुई है शायद, लेकिन फिर जिस तरह मैंने और माजी के इंटरव्यूज में भी कहा कि ये हमें अब ज्यादा लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव में देखना होगा, बजाय इसके कि हम डे टू डे देखें कि कौन आगे हो गया कौन पीछे हो गया। जाहरी बात है इस फ्रंट पे शायद उन्हें अभी नुकसान हुआ है, लेकिन ये भी है कि जो ओवरऑल सिचुएशन है वो ठीक नहीं लग रही, जो आईएसआईएस इन्फ्लुएंस है वो बढ़ रहा है, और सिर्फ इराक से ताल्लुक नहीं, मतलब और जगहों पे भी जहां उनकी आइडियोलॉजी फैल रही है, साउथ एशिया में भी एक डिस्कशन जारी है कि क्या आईएस का असर और रसूख साउथ एशिया में कितना है और अब मुस्तकबिल में कितनी ये खतरनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है, और इस सिलसिले में पाकिस्तान की तरफ से खासतौर पर और अफगानिस्तान की तरफ से मुतसाद किस्म के एनालिसिस आ रहे हैं। अफगानिस्तान कह रहा है कि उसका इन्फ्लुएंस खतरनाक है, पाकिस्तान की तरफ से कंफ्लिक्टिंग है कि एक एक साइड कह रही है कि कोई उन्हें ज्यादा खतरा नहीं है, तालिबान से ज्यादा खतरा नहीं है, लेकिन दूसरी साइड कह रही है कि बहुत सीरियस खतरा है आईएस से।
और ये आईएस जो है वो उसका खुद भी दावा यही है कि वो एलिजेंस ले रही है दूसरे ग्रुपों से, जैसे कि बोको हराम वगैरह ने लिया है, अपनी खिलाफत को वो एक बैन अक्वामी रंग देना चाहते हैं।
हाँ बिल्कुल, ये इसमें जो खतरनाक बात यह है कि उनको जो आबो हवा मिल रही है, जो एनवायरनमेंट है वो कंड्यूसिव है, वो ये और वो उस कॉन्टेक्स्ट में है कि जो 911 की जंग चल रही है अलकायदा और इससे पहले जो भी है, उसकी वजह से जो कुछ वामिल पैदा हो गए हैं उसमें उनको जो है तकवीम मिलती है, और वो एक दिन में नहीं खत्म हो सकती। हम इस वक्त आउटकम्स के साथ डील कर रहे हैं, जो एक मुसलसल जंग चल रही है, तो ये एक दिन में जो चीज आइडियोलॉजी पैदा नहीं हुई और ये खतरनाक चीज है।
आरिफ अंसार साहब, बहुत शुक्रिया आपकी जहमत का।
शुक्रिया बहुत।
और सामिन, अब हम गुफ्तगु करेंगे, इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान के एक इंतहाई मुमताज क्रिकेटर और तजयकार सादिक मोहम्मद साहब। जैसा कि आप खबरों में भी सुन चुके हैं कि पाकिस्तान को एक बड़ी कामयाबी मिली है और इसने क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। हम गुफ्तगु करेंगे सादिक मोहम्मद साहब से कि हमारी टीम के साथ ये क्या होता रहता है कि कभी वो ऊपर कभी नीचे। सादिक मोहम्मद साहब, बताइए कि ये जो कामयाबी हासिल की है पाकिस्तान ने, इसमें बुनियादी किरदार किसका है, किसकी वजह से, और क्या खामियां थी जिनकी वजह से हमें माजी में और खास तौर पर इस वर्ल्ड कप में शिकस्त हुई इंडिया के मुकाबले पर?
माजी के अंदर तो मैं ये कहूंगा और अभी भी ये कहूंगा कि हमारे पास एक कोई स्पेशलिस्ट विकेट कीपर नहीं है। हमारे पास जो ओपनिंग, दूसरी बात यह कि हमारे पास ओपनिंग बैट्समैन सिर्फ अभी एक ही है, अहमद शहजाद, उसके साथ हम दूसरों को ट्राई करते रहते हैं, तो ये एक ड्रॉबैक है कि हम यहाँ पे स्टेबिलिटी काम नहीं कर पाते, तो ये एक वजूहत मैं समझ सकता हूँ इसके बारे में कि जो स्टेबिलिटी आती नहीं है वो इन दो की वजह से आती नहीं है कि हम जो विकेट कीपर पीछे खड़े होकर तो कैच कर लेते हैं, तो हम ऊपर खड़े होकर वो कैच नहीं कर पाते।
अच्छा सादिक साहब, आप खुद भी इस टीम का एक बहुत अरसे तक हिस्सा रहे हैं और जाहिर है कि आपका पूरा माजी इसी से वाबस्ता रहा है। पाकिस्तान की क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के बारे में, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के बारे में बार बार ये बातें कही जाती हैं कि सब कुछ एडहॉक बेसिस पर चलता है, वहां पर कोई परमानेंट बंदोबस्त नहीं होता, ये बात किस हद तक दुरुस्त है और क्यों है?
नहीं, ये तो बिल्कुल सही है कि एडहॉक बेसिस के ऊपर सब चीजें चलती हैंगी, मगर अब पिछले कुछ 4-5-10-12 साल से तो एडहॉक नहीं है। उसके अंदर कोई अब हमारे पास चेयरमैन भी है और उसके बाद CEO भी है और एक टीम जो है सिलेक्शन कमेटी भी है, सब कुछ है, तो अब तो मेरे ख्याल से एडहॉक बेसिस पे इतना वो नहीं होता। हाँ, ये है कि गवर्निंग बॉडी भी हमारे पास एक है, पहले गवर्निंग बॉडी नहीं होती थी या एडिशनल बॉडी नहीं होती थी हमारे पास, तो उसकी वजह से हम उसको एडहॉक सिस्टम कह देते थे, मगर अब ये सब चीज़ें मौजूद है, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर हमेशा से एक चीज चली आई है कि जो चेयरमैन की जो सीट है वो एक प्राइम मिनिस्टर के
नॉमिनी की होती है,
वो उसको सीट मिलती है।
अच्छा, तो इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की, उसमें आप ही समझते हैं कि वो टीम की नर्चिंग के लिए कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है?
नेचुरली उसके वो तो करते आ रहे हैं, मगर ये है कि वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है एक वो उसको आप कह सकते हैं कि हाँ वो अडॉक बेसिस के ऊपर होता रहता है, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर को जब तक ठीक नहीं करेंगे और अच्छे प्लेयर जितने भी रिटायर्ड प्लेयर्स जो हैं यहाँ पर मौजूदा कुछ 20-25 साल से, उन्होंने कोई ऐसी कारकर्दगी नहीं की और उन्होंने कोई ऐसा प्रोग्राम या स्ट्रक्चर नहीं बनाया जिससे हमारा बैकअप तैयार हो हमेशा होता रहे, जैसे कि दूसरे ममालिक के अंदर है कि उनका बैकअप हमेशा तैयार रहता है।
अच्छा सहायक साहब ये बताइए कि आप थोड़ी सी बात करते हैं, हमारे पास कोई 1.5-2 मिनट बाकी है।
जी जी।
कि जो हमारा अब फ्यूचर है, पाकिस्तान ने जब गेम शुरू किया था वर्ल्ड कप में अभी तो मायूसी की सूरत हाल थी, अब एक उम्मीद एकदम नजर आई है कि क्वालिफाई कर लिया है, क्वार्टर फाइनल में पहुंच जाएंगे, क्वार्टर फाइनल में क्या चांसेस हैं पाकिस्तान के? अब
पहुंच गए हैं क्वार्टर फाइनल में तो हम पहुंच गए हैं
जी, क्या चांस?
कभी हर एक टीम के साथ कभी ना कभी एक चढ़ाव उतार तो आता है कि हमने पहले 2 मैच जो है वो हम हार गए, उसके बाद हमारे लड़कों ने थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट किया और पहले भी मोटिवेट किया होगा मगर वो स्ट्राइक नहीं किया, मगर अब मोटिवेट करने के बाद 4 मैच एक साथ जीते जिसमें से एक हमने साउथ अफ्रीका को जिस तरीके से हराया है वो आई थिंक वाकई काबिल तारीफ है और लड़के बड़े मोटिवेटेड हो गए हैं, बड़े रिदम में हैं और अच्छा खेल रहे हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया के सामने इंशाल्लाह इसी किस्म की कारकर्दगी होगी, बैटिंग लाइनअप हमारी अगर चल पड़ी, हमें अच्छा स्टार्ट मिल गया तो हम हमारी बॉलिंग साइड के साथ, चाहे वो इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग साइड नहीं है मगर फिर भी है कि अगर हमारे पास रन हदफ अच्छा होगा तो हम उसको डिफेंड कर सकते हैं।
पाकिस्तान का राइजिंग स्टार कौन है इस सीरीज के लिए? अब
फिलहाल तो सरफराज ही है, सरफराज अहमद वो राइजिंग स्टार है, टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है, टॉक ऑफ द कंट्री बना हुआ है, टॉक ऑफ द वर्ल्ड बना हुआ है आजकल। आई थिंक उसने बहुत ही अच्छी आज इनिंग खेली और बड़ी स्टेबिलिटी के साथ उसने अपने एक एंड को संभाल के रखा और वो मैं समझता हूँ कि बड़ी काबिल तारीफ है, वरना तो हमने सरफराज को जो पिछले मैचेस के अंदर देखा है वो हमेशा जाराना अंदाज से खेलते हैं मगर आज उन्होंने बिल्कुल प्योरली बैट्समैन के स्टाइल से खेला और 112 बॉलों के अंदर उन्होंने 101 रन बनाए, विच आई थिंक इज फैबुलस, बहुत अच्छा स्टार्ट मिला और ये स्टार्ट अगर मिलता है तो हमारे मिडिल ऑर्डर चलता है और फिर हमारी बॉलिंग भी चलती है।
सादिक मोहम्मद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने बहुत अच्छी एनालिसिस दी, मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ आपका। और सामईन साथी, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, हमारे आज के प्रोग्राम की प्रोड्यूसर थी नीलोफर मुगल, अब अपने मेजबान कमर अब्बास जाफरी को इजाजत दीजिए, आइंदे प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी।